نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد جزاك الله خيرا ما شاء الله عدیل بہت خوشی ہوئی الحمد للہ ایک تو اللہ نے خوب ہم پر کرم فرمایا کہ جذبہ بھی بہت اچھا تمہارا علم بھی اللہ نے خوب دیا اور توفیق بھی دی کہ تم مزید محنت کر رہے اور سیکھ رہے ہو اساتذہ سے سب سے بہت خوشی ہوئی اور اللہ سبحانہ وتعالی توفیقہ سے نوازتا رہے علم میں ترقی دے دین و دنیا کے لیے بھلائی اور بہتری کے فیصلے فرما دے اور تمہارے ذریعے خوب خیر پھیلے انشاءاللہ تعالی کچھ باتیں جو ہم اس میں اور مزید ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے چلیں اگر تو وہ ذہن میں رکھنے کی ہیں ان میں سے ایک بات تو یہ کہ پہلی بات آئی فرقے کے حوالے سے تو فرقہ جس چیز کو کہتے ہیں اس کی تعریف یہ ہے کہ ایسے فروعی مسئلہ ایسا کوئی فروعی ایشو جو کہ دین کی اصل نہ ہو بنیاد نہ ہو ایسا کوئی فروعی مسئلہ جو دین کی اساس یا بنیاد نہ ہو اس پر شد و مد سے عمل کرتے ہوئے دوسرے کو گمراہ غلط یا کافر منکر کچھ ایسا سمجھنا اس اپنی رائے کو حتمی رائے سمجھ کے جو کہ قطعیات سے نہیں آئی ہے بھائی ظاہری بات ہے اللہ کے ایک ہونے پر تو حتمی رائے ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر تو حتمی رائے ہوگی تو جو قطعیات سے ہے اس کی بات نہیں ظنیات میں جتنے بھی ہیں فروعیات اور ظنیات کے جتنے بھی مسائل ہیں ان میں اپنی دلیل اپنی رائے کو الٹیمیٹ مانتے ہوئے باقی لوگوں پر قدغن لگانا کوئی فیصلہ ان پر چسپاں کرنا فتویٰ لگانا یہ ہے فرقہ اس طرح اپنی ایک الگ شان اپنی الگ ایک مسجد جیسا تم نے کہا اور دیکھتے ہیں ایسا ہوتا ہے یہ فرقہ ہے کس بیس پر کہ جناب میرا رنگ کس بیس پر کہ میرے امامے کا رنگ میری ٹوپی میرا جبہ میرا انداز اس بیس پر تو ظاہری بات ہے یہ ساری اور چھوٹی چھوٹی سی فروعی چیزیں کہ نماز کے طریقے کے اختلاف کی بنیاد پر ہماری مسجد الگ ہوگی یا درود پڑھنے اور نہ پڑھنے کی بنیاد پر اذان سے پہلے اور اذان کے بعد یا میلاد کی بنیاد پر یہ فرقے کی صورت ہوگی کہ اس بنیاد پر ہم ایسا کریں تو ایسی نیت یا ایسی فکر کوئی رکھے تو ظاہری بات ہے وہ فرقہ کرتا ہے فرقے والوں کو ظاہری بات ہے قرآن میں جو ان کے خلاف وعید ہے وہ تم جانتے ہو تمہیں ماشاء اللہ بیان بھی کی تو اس کی اجازت نہیں ہے چنانچہ اس کی تعریف میں کون لوگ داخل ہوں گے وہ لوگ داخل ہوں گے کہ جو یا تو عقائد میں ایسی کوئی بات لے کر چلیں یا اعمال میں لے کر چلیں اس کے مقابلے میں فقہیں اسکول آف تھاٹس جسے کہتے ہیں وہ ایک دوسری چیز ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں امام شافعی امام مالک امام احمد امام ابو حنیفہ کی جو اسکولز ہیں ان کا فرقہ ہونا آج تک امت میں کسی نے قرار نہیں دیا جس شخص نے بھی ایسا کہا اس نے اللہ اور اس کے رسول کے دین پر اپنے طور پر ایک ایسی ذمہ داری قبول کر لی ہے کہ جس کا وہ قیامت میں جواب نہیں دے سکے گا یہ موجودہ زمانے کے کچھ لوگوں نے شور مچایا ہے یہ حنفی شافعی مالکی اور حنبلی فقہا جو ہیں ان کا فقہ سے تعلق ہے فرقے سے کوئی تعلق نہیں اور یہ فرقے نہیں ہیں فرقے کی تعریف سمپل سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ جیسا کہا کہ جو فروعیات کی بنیاد پر اپنی الگ ایک حیثیت بنائے اور اس حیثیت کو خالی بنانا مطلوب نہیں بنانا ٹھیک ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن اس کے بعد اس کے خلاف کسی بھی چیز کو حق نہ سمجھے بلکہ باطل قرار دیں اور ایسا کبھی نہیں ہوا امت میں یہ بات بالکل غلط ہے اور تمہاری یہ بات کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ تم نے کسی مسجد میں دیکھا ہو کہ یہ شافعی المذہب مسجد ہے یہ حنفی المذہب مسجد ہے جس میں کسی غیر حنفی کو آنے کی اجازت نہیں ہے ایسا کسی مسجد میں آج تک لکھا ہوا ہم نے نہیں دیکھا یہ کسی مسجد میں نہیں لکھا تھا کہ یہ حنبلی لوگوں کی مسجد ہے دوسرے لوگ نہیں آ سکتے یہ مالکیوں کی مسجد ہے تو اس میں فرق کرنے کی ضرورت ہے ایک تو کہ فقہ اور فرقے ہاں یہ تمہیں مساجد میں مل جائے گا کہ یہ دیوبندیوں کی مسجد ہے اور یہ بریلویوں کی مسجد ہے یا یہ سلفیوں کی اہل حدیثوں کی مسجد ہے یہ ان کو فرقہ اگر کہا جائے تو یہ بھی ڈیبیٹیبل ہے حالانکہ یہ بھی فرقے نہیں ہیں اصل میں حقیقت میں یہ بھی فرقے نہیں ہیں یہ بھی فقہیں ہیں لیکن سب فقہیں ہیں لیکن جو اس میں پرابلم ہے کہ یہ تشدد ان میں بڑھتا جا رہا ہے جون جون وقت گزر رہا ہے علم کی کمی کی وجہ سے، اور اب یہ ایک درجے میں تشدد کی بنیاد پر فرقے بھی بنتے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ تشدد والی جو کیفیت تھی۔ تو یہ ڈیفینیشن جو تم نے کہا نا کہ اپنی ایک الگ کوئی چیز بنا لی جائے تو یہ فرقہ، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ یہ الگ کوئی چیز بنانا، مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب خود انصار تھے، ایک طرف مہاجرین تھے، تو الگ ایک حیثیت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ بدری ہیں، یہ غیر بدری ہیں، خود قرآن کہتا ہے اس طریقے سے، السابقون الاولون ان کو کہتا ہے، کچھ کو یہ کہتا ہے کہ یہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائیں ان کا مقام دوسرا ہے، جو ان کے بعد لائیں وہ الگ ہے۔ تو ایک حیثیت ہو گئی، ایک حیثیت کی بنیاد پر کچھ لوگوں کی فضیلت، کچھ کی نہیں فضیلت، تو یہ فرقہ نہیں بناتا ان کو۔ یہ یمنی صحابہ ہیں یا یہ مکی صحابہ ہیں یا مدینی صحابہ ہیں یا کوفہ کے ہیں، اس بنیاد پر یہ ایسے ہی جیسے کہ جیسے میں نے کہا کہ یہ آکسفورڈ کے لوگ ہیں یا یہ کیمبرج کے ہیں، یہ ڈاوائٹس ہیں یا یہ ایس ایم سی کے ہیں لوگ، تو اس بنیاد پہ ان کو فرقہ تھوڑی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس بنیاد پر ہم آپس میں نفرتیں تھوڑی کرتے ہیں، اس بنیاد پر کوئی کسی کا گردن تھوڑی کاٹتا ہے۔ تو یہ فرقے نہیں ہیں، فرقے بن سکتے ہیں، ان میں پوٹینشیل ہوتا ہے ہمیشہ، اگر اس بنیاد پر لوگ لڑنے لگے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ جاہل ہسٹری کے کسی پیچ میں تمہیں نظر آیا کہ کسی شافعی اور کسی حنبلی اور حنفی یا مالکی کے درمیان کوئی ایسا فساد نظر آیا ہو، تو وہ اس وقت ہی کچھ جہلا کی حرکت تو ہو سکتی ہے، لیکن جس طریقے سے یہ اسکولز بنے ہیں یہ فقہے ہیں، اور ان کو فرقہ نہیں کہنا چاہیے، یہ چیز ہمیں مفلس بنا دے گی قیامت والے دن، کہ ہم نے ایک ایسا الزام لگایا جو جائز نہیں تھا، جو ٹھیک نہیں تھا۔ قیامت والے دن جب ہم سے سوال ہوگا، اور تم جانتے ہو حدیث مفلس والی کہ کون ہے مفلس، فرمایا من لا درہم لہ ولا دینار، کہ جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہو مارے تو اس کو مفلس سمجھتے، فرمایا نہیں، بلکہ وہ لوگ کہ جو جب وہ اپنے اعمال بہت لے کر آئیں گے قیامت والے دن، لیکن لوگوں کی انہوں نے بدخوئی کی ہوگی، کسی پر غیبت، کسی پر بہتان باندھا ہوگا، اور کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو ایزا دی ہوگی، کسی کو گالی دی ہوگی، تو ان لوگوں سے اس کی نیکیاں ان کو دے کر جان چھڑائی جائے گی، پھر بھی جو لوگ رہ جائیں گے ان کے گناہ اس کو دے کر اس کو جہنم میں، جو لے کر پہاڑ آیا تھا نیکیوں کے لیکن اب پلے کچھ نہیں رہا۔ تو یہ مفلس ہے ہماری امت کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو ہم ایسا کرنے سے بچنے کی فکر کرتے ہیں، بچنا چاہیے کہ ہماری کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ جس سے امت میں اختلاف اور اس طرح کی بات پھیلے اور پریشانی ہو۔ تو ایک تو یہ تھوڑا سا پوائنٹ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ تھوڑا سا اور ریسرچ کرو، غور کرو، دیکھو اور بتاؤ کہ فرقے کی تعریف لوگوں نے کیا کی، تم نے کہاں پڑھی، کیسے پڑھی، کن لوگوں نے بتایا، ریفرنسز کے ساتھ ذرا۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس پہ مزید گفتگو کریں گے کہ فرقے کی تعریف جو ہے وہ میں نے جو بیان کی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں اپنے جو ہم نے پڑھا ہے اس کے مطابق، لیکن تم بھی اس کو دیکھو اور غور کرو۔ اس سے یہ بات خود بخود سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ حنفی شافعی مالکی یا شیعہ سنی کا جو فرق ہے یہ اس سے اوپر کا فرق ہے، اور شیعہ سنی کا فرق جو لوگ قبول نہیں کرتے ان کے لیے بڑا خطرہ ہے ہمارے علم کی حد تک۔ میں بہت دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اہل تشیع اور اہل تسنن کے درمیان فرق نہیں کرتے اور اس کو فرقہ قرار دے کر الگ کر دیتے ہیں، یہ ضرور فرقے ہیں۔ فرقہ ان میں سے کون ہے؟ اہل تشیع کا، ہماری علم کی حد تک، اس لیے کہ ہم اہل تسنن ہیں۔ تو بہت سارے لوگ اس پہ آج کل اسی بنیاد پہ کہ فرقہ بازی سے پریشان ہو جاتے ہیں، اور جو ہونا چاہیے، سب کو ہونا چاہیے، اس لیے وہ اس تقسیم کی بھی رد کر دیتے ہیں۔ تو ایسا کرنا بھی یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تقسیم صحابہ کے زمانے سے ہوئی ہے۔ خوارج کی تقسیم خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں باقاعدہ عروج پر رہی ہے، اور اس پہ آپ نے خوب، لیکن آپ کا ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ ہونا چاہیے صحیح۔ ایٹیٹیوڈ کیا تھا؟ خوارج سے جب ہوئی بات اور لوگوں نے بعد میں پوچھا تو آپ نے یہ فرمایا کہ یہ ہمارے بھائی، کہا کہ کیا یہ کافر تھے؟ فرمایا کہ نہیں، کفر سے تو یہ بھاگتے تھے۔ فرمایا کہ یہ مشرق تھے؟ کہیں گے نہیں نہیں مشرق نہیں تھے، منافق تھے بلکہ۔ تو فرمایا کہ نہیں، منافق تو اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں، تو اللہ کو یاد کرنے والے تھے، بس یہ ہمارے بھائی تھے، ہمارے خلاف تلوار لے کر نکل آئے تھے۔ تو یہ فرق کرنا کہ کن کن باؤنڈریز کے اندر جو لوگ ہوں گے وہ سیوڈ سیکٹس ہوں گے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرما دیا, آپ نے فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی, یہی ہے وہ ان فرقوں میں سے جو بچیں گے. ستفترقون امت, میری امت جو ہے وہ ساری امتیں فرقوں میں بٹیں گی, 72 میں اور 71 میں یہود, اور 72 میں نصرانی عیسائی, اور 73 میں میری امت, اور اس میں سے کلہم فی النار الا واحد, ایک کے علاوہ سب جہنم میں ہوں گے. اور وہ کیا ہے؟ جو میرے طریقے پر ہیں, میرے صحابہ کے طریقے پر ہیں. ان کو آپ نے فرقہ ناجیہ قرار دیا, تو فرقہ ٹکڑی کے معنی میں. تو وہ جو فرقہ ہے لفظ, وہ فرقہ ہے کہ جس کے آپ خود فرماتے ہیں کہ یہ فرقہ ناجیہ ہے, نجات دہندہ فرقہ ہے, وہ گروہ ہے کہ جس کو, یا اس کو طائفہ ناجیہ کہہ لیں. فرقہ اصل میں, لفظ فرقہ سے ہم پریشان ہوتے ہیں, ورنہ قرآن میں لفظ فرقہ تم جانتے ہو کہ خالی تفرقہ الگ چیز ہے, لیکن فرقہ خود جو ہے وہ تو ایک ٹکڑی کا نام ہے, ایک گروپ کا نام ہے. گروپ تو ہے نا, سارے جو مختلف گروپس ہیں وہ رہیں گے, ان گروپس کو رہنا چاہیے. اس کی بنیاد پر نفرتیں اور لڑائی جھگڑے نہیں ہونے چاہیے, یہ الگ چیز ہے. اگری ٹو ڈس ایگری والا جو معاملہ ہے نا, وہ ہونا چاہیے. اسی لیے جب ہم ایسا کرتے ہیں تو چیزوں کو بہت زیادہ براڈ کر کے تو وہاں سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو اہل تسنن اور اہل تشیع کا فرق رکھنا بہت ضروری ہے, اس لیے کہ ایک طرف صحابہ کرام کی عموم کو دین اسلام سے خارج سمجھنا, بالخصوص حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں, ابو بکر صدیق کے بارے میں, یا عمر فاروق کے بارے میں کچھ بات کہنا, وہ بہت ہی زیادہ خطرناک ہے. وہ اس لیے کہ ان لوگوں کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے, اور قرآن نے ان کی جو ہے وہ عدالت کو ظاہر کیا ہے, ان کے اللہ کے ساتھ, اب جن کے ساتھ یہ فرمایا جا رہا ہو کہ ان اللہ معانا, کہ وہ اللہ ان کے ساتھ ہے, وہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں جو آدمی جب چاہے جو بات کہہ دے, ظاہری بات ہے ایسا نہیں ہو سکتا. اور قرآن کی بہت ساری آیات صحابہ کرام کی فضائل پہ جو دلالت کرتی ہیں, ان کا رد عملی طور پر ہو جائے گا. تو اس لیے ایسے لوگوں کے بارے میں, کیونکہ وہ اس کی تاویل کر لیتے ہیں, تو تاویل کی وجہ سے کفر کا فتویٰ تو نہیں لگا سکتے, لیکن فرقہ ہونے کا فتویٰ اس طور پر کہ وہ اہل سنت سے باہر. اب اہل سنت کہنا اس کو ضروری نہیں ہے, اس لیے کہ ما انا علیہ و اصحابی کہہ دیا, اس لیے اہل سنت لیا رسول, ما انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پر ہیں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سنت ہو گیا, اور اصحابی صحابہ, تو اس لیے ان کو اہل سنت والجماعہ کہہ دیتے ہیں. اہل سنت, سنت والے یعنی نبی کے طریقے والے, وہ تو شیعہ حضرات بھی ہیں, خوارج بھی ہیں, معتزلہ بھی تھے, سب ہیں, لیکن والجماعہ کہہ کر ایک اور کوالیفیکیشن ان کی کر دی کہ وہ ہیں کہ جو صحابہ کی جماعت سے متعلق ہیں, ان کے ساتھ اعتقاد رکھتے ہیں, ان کو محبت سے دیکھتے ہیں, ان پر ایمان رکھتے ہیں کہ انہوں نے حق پہنچایا. تو اب اس کو شارٹ میں سنی کہہ دیتے ہیں, اور شیعہ کے معنی بھی گروہ کے ہیں, اور وہ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے, اور اسی سے پھر وہ شیعہ چھوٹا گروہ بن گئے, گروہ کے معنوں میں, سارے گروپس اور گروہ کے معنوں میں, آرگنائز فارم میں کسی بھی طرح سے ہوں. تو یہ خود لفظ کا مسئلہ نہیں ہے کہ لفظ ہی سے ہمیں اب چڑ ہو جائے, بلکہ اس سے کہ اس کے نتیجے میں ایٹیٹیوڈ ٹھیک رہے تب صحیح ہے, ورنہ ایٹیٹیوڈ غلط ہوگا, نفرتیں ہوں گی تو گڑبڑ ہے. ہم تم دونوں پریکٹس کر رہے ہیں ریسپریٹری میں, دونوں کی بہت ساری پریکٹسز میں ڈفرینس ہوگا, لیکن اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا, اس لیے کہ ایز لانگ ایز کہ ہم اپنے کوالیفائڈ سٹائل میں صحیح طریقے سے گائیڈ لائن فالو کرتے ہوئے چل رہے ہیں, الحمدللہ ٹھیک ہے. ایک تو یہ بات, دوسری بات یہ کہ جو تم نے کہا کہ خود ان آئمہ کا یہ کہنا ہے کہ میری بات اگر حدیث کے خلاف ہو تو اس کو دیوار پر دے مارو, اور اس طرح کے جو الفاظ ہیں وہی میرا مذہب ہے, فہو مذہبی کے الفاظ ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ تمام آئمہ نے یہی بات بیان فرمائی, یہی دیانت کا تقاضا ہے, اور یہی کہی جائے گی بات. لیکن بھائی, جب یہ بات کہی جن آئمہ نے, یہ مجھ سے اور تم سے نہیں کہی, ان لوگوں سے کہی کہ جو اس درجے کے لوگ تھے. مطلب کیا تھا اس کا, کہ کوئی بھی آدمی آئے اور ایک حدیث دیکھے اور اس کے مقابلے میں اس کو اٹھا کے پھینک دے. تو میں نے تمہیں اسی لیے بات کہی تھی کہ جب تک تمہیں ان آئمہ کی پوری پوری تحقیقی دلائل تمہارے سامنے نہ ہو, تمہیں معلوم ہو کہ یہ, تم نے فرض کر لیا کہ ان کو وہ حدیث نہیں پہنچی ہوگی نا, یہ تھوڑی ہے. ان کے پاس اگر حدیث پہنچی تھی اور انہوں نے اس کے باوجود اس پر عمل نہیں کیا, تو کوئی وجہ ہوگی, تو وہ وجہ تمہارے سامنے ہونی چاہیے. امام ابو حنیفہ اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم نماز کو جمع کرنے کی اجازت نہیں دیتے, تو قاعدے سے تو تمہارے نزدیک زیادہ قابل قبول ہونا چاہیے, اس لیے کہ امام ابو حنیفہ یہ فرماتے ہیں کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, کہ اللہ پر بے شک, اللہ نے بے شک مومنوں پر نماز کو وقت کے ساتھ قید کیا ہے. پانچ وقت کی نماز کو تم تین وقت کی نماز بنانے کے لیے تیار ہو احادیث احاد کی بنیاد پر، اخبار احاد کی بنیاد پر، اور امام کی بات کو رد کرتے ہو، جبکہ تمہارے پاس ایسی احادیث بھی موجود ہیں کہ جس سے ان کے اس پوائنٹ کو سپورٹ ہونے کا موقع ملتا ہے، اور وہ احادیث متواترہ بھی نہیں ہیں. حدیث متواترہ ہوتی تو ایک آدمی کہہ سکتا ہے کہ یہ قرآن میں چینج لا سکتے ہیں، تقیید کر سکتی ہیں اس کے اطلاق کو یا اس کے عام کو خاص کر سکتی ہیں. یہاں پر تو یہ مسئلہ نہیں ہے. یہاں پر تو قرآنی آیت قطعی ہے، قطعی الدلالہ، قطعی الثبوت دونوں معنوں میں بالکل صریح ہے، اور اس کے مقابلے میں آپ اخبار احاد سے فیصلہ کر کے ان احادیث کی بنیاد پر قرآن کی اس آیت کے امپورٹ کو تبدیل کر رہے ہیں. تو قاعدے سے تو تمہیں کہنا چاہیے کہ مجھے تو اس حدیث کے باوجود امام ابو حنیفہ کی بات ماننی چاہیے. ایک بات، دوسری نہ بھی مانو، وہ تو میں خالی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث پیش کرے اور اس کے بعد یہ کہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین طلاقیں ایک مجلس میں جب ہوئی اور صحابی سے پوچھا، اس نے کہا کہ ایک کی نیت ہے تو آپ نے ایک کر دی، تو اب اس کے مقابلے میں مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بالخصوص خلفائے راشدین المہدیین، ان کے آپ بارے میں فرمایا کہ عضو الیہ بالنواجد، کہ ان کو اپنے جبڑوں سے پکڑ لو، یہی حق ہیں کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میرے ہدایت یافتہ جو صحابہ ہیں ان کے راستے کو پکڑ لو، خلفائے راشدین جو ہیں. اب یہ خلفائے راشدین جو ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ تین طلاق تین ہوں گی. سارے صحابہ موجود ہیں، ابو بکر صدیق کا انتقال ہوا ہے، تمام خلفائے راشدین بھی بقیہ موجود ہیں، امہات المومنین موجود ہیں، سب اس سے اتفاق کرتے ہیں. حضرت عثمان کا زمانہ آتا ہے، وہ اس سے اتفاق کرتے ہیں، حضرت علی آتے ہیں، وہ اس سے اتفاق کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، چاروں آتے ہیں، چاروں اس سے اتفاق کرتے ہیں، امت ایسے ہی چلتی رہتی ہے. پھر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بہت بڑے امام ہیں، میں بہت ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن ان کے بہت سارے تفردات ہیں، بہت ساری چیزوں میں ان کے امت سے اختلافات ہیں جس کی وجہ سے ان کے لیے مسائل ہوئے تھے، اور وہی اب دوبارہ اہل حدیث حضرات نے لیا، سلفی حضرات نے، اور اس کو لے کے چرچا شروع کیا اس کا. تو وہاں سے مسائل شروع ہوئے، ان سے پہلے تو امت کا اتفاق ہو چکا تھا. تو اب ہم اس بیس پہ یہ کہیں کہ ہم یہ کہیں گے کہ حدیث کا جو مطلب صحابہ نے سمجھ لیا، امہات المومنین نے سمجھ لیا، جس پر انہوں نے عمل کیا، ہم ویسا نہیں سمجھ سکتے ہیں، اس لیے کہ ان کا عمل اتفاق ان کا یہ خود حجت ہے. ویتبع غیر سبیل المؤمنین، کہ مومنوں کے راستے کے علاوہ کا کوئی راستہ جو اختیار کرے گا، یہی تو ہے جس نے دین سے پھاڑ لیا اپنے آپ کو. ومن یشاقق اللہ ورسول، یہ یشاقق کون لوگ ہیں جو شک کرتے ہیں اپنے آپ کو، پھاڑ کے الگ کر، یہ تو فرقہ ہے، یہ تو الگ کرنا ہے اپنے آپ کو. تو یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے. تو حضرت امام شافعی، امام مالک، امام احمد وغیرہ، ابو حنیفہ وغیرہ رحمہم اللہ، یہ لوگ جب یہ کہیں تو یہ ایسے ہی ہے. اس کی مثال اگر میں دوں کہ ہم کسی پلمنالوجی کی بڑی کانفرنس میں امریکہ میں آئیں، اے ٹی ایس کے اندر، اور ہم وہاں پہ ملاقات ہو سب ہو، اور اس میں کسی پروفیسر نے کوئی زبردست ایک ریسرچ بتائی ہو سی ایف کے اندر جین تھراپی کی، یا کوئی بھی ایشو نکالا اس نے پرفینیڈون کے بارے میں، آئی ایل ڈی کے اندر وہ ڈسکشن کرتا ہے، اپنی پوری ریسرچ بتاتا ہے، کوئی نئی دوا بتاتا ہے، اس میں سارے پروفیسرز بیٹھے ہوئے، سارے ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے، سارے تمہارے اٹینڈنگ جیسے کہتے ہیں وہ، یا ہمارے کنسلٹنٹ جیسے کہتے ہیں، سب بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم اس فیلڈ کے اسپیشلسٹ ہیں، اور ہم سارے لوگ اپنا یہ کام کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جناب یہ پتہ چلتا ہے کہ ان میں ایک پیشنٹ بھی آ کے بیٹھ گیا، یا ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ بھی آ کے بیٹھ گیا، اس نے یہ بات سن لی کہ پروفیسر صاحب فرما رہے ہیں کہ میری تو یہ ریسرچ ہے، اگر آپ کو اس کے مقابلے میں کوئی اور ریسرچ نظر آئے تو آپ اس پر عمل کیجئے، بہرحال میرا ابھی تک سو فار یہ ہے. وہ پیشنٹ صاحب کہیں، یا وہ جو میڈیکل اسٹوڈنٹ ہے وہ یہ کہے کہ جناب بس میں نے تو ان کی بات سنی، اور جیسے مجھے یہ بی ایم جے میں ایک آرٹیکل ملا، یا نیو انگلینڈ جرنل آف میڈیسن میں یہ آرٹیکل ملا، تو میں نے اس کی بیس پر ان کی رائے کو دیوار پہ دے مارا. تو بھائی وہ دیوار پہ دے مارنے کے لیے اس درجے میں کا نہیں صحیح، لیکن ان کے سارے ایویڈنس تو پتہ ہو، وہ کہہ کیا رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں. جیسا میں نے مثال اسی لیے دے کے اشارہ اس طرف کیا تھا کہ امام مالک کے پاس تو وہ حدیث موجود تھی، اس حدیث کے باوجود وہ رفع دین کو ترک کرتے ہیں عمل اہل مدینہ کو سامنے رکھتے ہوئے. تو امام مالک نعوذ باللہ کوئی کچے پکے آدمی ہیں کہ جنہیں معلوم نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کرنا چاہیے؟ نعوذ باللہ، انہیں حدیث کی کوئی محبت نہیں ہے، وہ حدیث کو چھوڑ کے ایک طرف تو کہتے ہیں کہ تمہیں اگر صحیح حدیث ملے تو وہی میرا مذہب ہے، اور دوسری طرف صحیح حدیث پہ عمل خود نہیں کرتے، اس کو چھوڑ کے کسی اور چیز پہ عمل کرتے ہیں. تو یہ سوچنے کی بات ہے نا کہ اس میں کچھ اور گہرائی ہوگی. بھائی اتنی سمپل اگر بات ہوتی تو 1400 سال میں مسائل حل ہو کے آج تک ختم نہ ہو چکے ہوتے. تو امت میں کبھی بھی چاروں فقہا کا جو ہے اختلاف فرقہ نہیں بنا، نہ ہے اور نہ بنے گا کبھی. یہ فرقہ پرستی تو شروع ہوئی ہے اصل میں، جہاں سے سلفی حضرات نے، اہل حدیث اپنے آپ کو جو انڈیا میں کہتے تھے، وہاں سے انہوں نے جب یہ کوسچن کرنا شروع کیا کہ صحیح بخاری ہی کو الٹیمیٹ معیار بنایا جائے حدیث کا اور باقی حدیث کی کتابوں کو پھینک دیا جائے، اور انہیں میں سے پھر ان کی بدترین شکل نکلی جس کو جماعت المسلمین کہتے ہیں پاکستان میں، تو وہ لوگ تو یہ کہتے ہیں توحیدی اور جماعت المسلمین والے کہ امام احمد بن حنبل کو مشرق اعظم کہتے ہیں، نعوذ باللہ، کہ انہوں نے امت میں غلط اور ضعیف روایتیں جو ہیں اپنی مسند احمد میں خوب گھڑ گھڑ کے اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے لا کے ڈالی ہیں، حالانکہ وہ امام بخاری کے استاد ہیں، اتنے بڑے امت کے امام ہیں کہ آدمی کو شرم سے پانی پانی ہو جانا چاہیے ان کے بارے میں کچھ کہتے ہوئے. ہمارے اکابرین کا امام شافعی کا تو 9000 میل کا سفر پیدل کر کے انہوں نے دین جس طرح سے حاصل کیا، ان کے بارے میں اگر آدمی پڑھے تو آدمی کو پتہ چلے کہ کتنے بڑے اللہ کے ولی اور اس طرح کے نیک بزرگ ہیں یہ لوگ. خالی فقیہ نہیں تھے، عمل اور تقویٰ اس قدر کہ آدمی حیران ہوتا ہے. تو یہ بہت بڑے لوگ ہیں، ان کے بارے میں کچھ کہتے ہوئے آدمی کو سوچنا چاہیے. بہرحال تو ان کے پیروکار بھی جو ہیں وہ سارے بھی الحمدللہ اسی درجے کے بڑے لوگ رہے. فتح الباری لکھنے والے صحیح بخاری کے سب سے بڑے شاعر حافظ ابن حجر عسقلانی امام شافعی کے مقلد ہیں، اسی سلسلے کو چل کے اپنے آپ کے آگے نام کے آگے لگاتے بھی ہیں شافعی، کوئی مسئلہ نہیں ہوا کبھی کسی کو. تفسیر قرطبی کے علامہ قرطبی جو ہے یہ امام مالک کی فقہ کے فالوور ہیں، بہت بڑے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے امام نووی بڑے شافعی مذہب کے ہیں، ملا علی قاری بہت بڑے محدث ہیں حنفی فقہ کے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے لوگ اپنے آپ کو اس کے باوجود اپنی ان ایسوسیشنز کو برقرار رکھتے ہیں، تو اس کی کوئی حکمت کوئی وجہ ہوگی نا. یا ان سارے لوگوں کو وہ بات سمجھ میں نہیں آئی جو آج تمہیں سمجھ میں آ گئی ہے، یا خود شیخ الہند کو سمجھ میں آئی تھی اور شیخ الہند اس کے باوجود اپنے آپ کے، ان کا تو نام کے آگے دیوبندی لکھا جاتا ہے، چند لوگوں میں سے جو اپنے نام کے آگے لگاتے ہیں، وہ اس لیے کہ دیوبند میں وہ پیدا ہوئے تھے اس نسبت سے، لیکن لگاتے ہیں. ان کا نام کے آگے کتابوں میں بھی ایسے لکھا ہوتا ہے، ترجمہ انہوں نے لکھا، اس کو پڑھایا جاتا ہے اردو میں، بہت اچھا ترجمہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کی گہرائی میں جا کے دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک اور بات یہ ہے کہ منہج یا طریقہ، اس پہ تو ہمارا اتفاق ہے کہ فرقہ پرستی نہیں ہونی چاہیے، فرقہ پرستی کو ختم کرنا ہے. اس فرقہ پرستی کو ختم کرنے کا جو طریقہ تم نے اختیار کیا ہے، میری نظر میں وہ طریقہ بھی خلاف سنت ہے اور پریکٹیکلی بھی پاسبل نہیں ہے اور نقصان دہ زیادہ ہے، اس لیے کہ سنت خلاف ہے تو نقصان دہ ہی ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چیزوں کو رد کرنے کا نہیں ہے. جہاں سے ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ یہ بات غلط ہے، کوئی اپنے آپ کو سنی نہ کہے، کوئی شیعہ نہ کہے، کوئی حنفی، کوئی شافعی نہ کہے، سب بس ایک مسلمان ہو کر بات کریں، تو یہ نعرہ تو بہت اپیلنگ لگتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں ایک سب سے بڑی خرابی تو یہ لازم آتی ہے کہ جو شخص یہ بات کہہ رہا ہے وہ خود ایک درجے میں اپنے آپ کو ایک نیا فرقہ بنا رہا ہے، ایک اور گروپ بنا رہا ہے جس میں ایسے لوگ خالی رہ جائیں گے کہ جو یہی بات کرنے والے ہوں. تو ایک اور ٹکڑی امت کو جوڑنے کے لیے، ایک اور ٹکڑی امت کے ٹکڑوں کو جوڑنے کے لیے ایک نیا ٹکڑا بنا لیا، تو ظاہری بات ہے کہ یہ خود ایک فرقہ ہی ہوگا. فرقہ اس لیے ہوگا کہ اس نے ایک پوائنٹ ایجنڈا پر اپنے لوگوں کو جمع کرنا شروع کیا ہے اور اس کے علاوہ کو وہ غلط سمجھتا ہے، تو وہی تعریف اس پر صادق آئے گی. ہونا یہ چاہیے طریقہ قرآنی کیا ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عمل کیا ہے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، ان باتوں پر آنا چاہیے کہ ہمارے درمیان اتفاقی چیزیں کیا ہیں اس پر عمل کرو. کیونکہ نعرہ جو یہ ہے یہ شیطان اور نفس ہمیں جو دل میں ڈالتا ہے وہ کیا کہ سنو کوئی ایسی یونیک بات تو کرو نا کہ جس سے لوگ کہیں کہ یہ بھی کچھ بات کرتا ہے. وہی باتیں جو سارے لوگ پیٹتے رہے اب تک کرتے چلے آ رہے ہیں، میں بھی وہی گھسی پٹی باتیں کروں گا، کوئی کون سی نئی بات ہوگی. تو بظاہر ہم ایک عاجزی کے ساتھ بھی ہمیں اس کا احساس نہیں ہو پاتا، کیونکہ ہم نے اپنے نفس کا تزکیہ نہیں کیا یا کرایا ہوا ہے، تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ نفس کا تزکیہ نہ ہونے کی وجہ سے کہ یہ ہمارا نفس کیسی کیسی شرارتیں ہم سے کر رہا ہے اور کیسے کیسے دھوکے دے رہا ہے. تو نفس الامارہ بالسوء ہے نا، یہ تو گناہوں ہی کی طرف ہمیں اکساتا ہے، برائیوں ہی کا حکم دیتا ہے. تو وہ ہمیں اندر اندر ایسے آئیڈیاز دیتا ہے کہ دیکھو ماشاءاللہ میں بالکل ٹھیک سمجھا ہوں اور ٹھیک چل رہا ہے کام، تو عجز کا دعویٰ کرنے کے باوجود، اپنے کمائیگی کا احساس ہونے کے باوجود بھی اصلاً نفس اس سے حظ لے رہا ہوتا ہے، اور یہ ہماری تباہی کا ذریعہ. اس کو عجب کہتے ہیں. ایک عجب کے مقابلے میں تکبر ہے، تکبر میں تو دوسرے کو آدمی بڑا ہی یعنی اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھتا ہے، عجب کہیے کہ کسی کو حقیر نہیں سمجھتا لیکن اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، اور یہ بہت خطرناک مرض ہے اور اس کی تشخیص بھی آسان نہیں ہوتی. تو ارباب القلوب جو ہیں وہ اس پر کام کرتے ہیں، اس سے اصلاح ہوتی ہے، تزکیہ نفس، ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک، کے مزداق ہو کر کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا، یہ ہے احسان، یہ ہے تزکیہ. وقد افلح من زکاہا اور قد افلح من تزکا، اسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ دل بالکل کلیئر ہو جائے، پاک صاف ہو جائے. تو ہوتا یہ ہے کہ ہمیں یونیک بات کر کے کام کرنے کی عادت اس لیے ہو جاتی ہے، یا ذوق اس لیے ہوتا ہے کہ اس سے ہمیں کچھ لوگوں کی سپورٹ، واہ واہ، بات چیت، ادھر یہ وہ، اور یہی نہیں کرنا چاہیے. اور جیسا بتایا کہ یہ سنت کا طریقہ نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان کے بتوں کو برا کہنا شروع نہیں کیا، بلکہ یہ بات بعد میں کی، ابتدان تو بات یہاں سے شروع کی. جیسا بتایا اہل کتاب سے بھی تعالیٰ علیہ کل متن کی بات ہوئی، مکہ والوں کو بھی کہا میں تمہیں ایک بات کی طرف بلاتا ہوں، قل لا الہ الا اللہ تفلح. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ تمہارا طریقہ غلط ہے. جب اس کا وقت آیا، پہلے ذہن تیار کر دیا کہ ایک الہ کو تو وہ مانتے تھے نا پہلے سے. تو بہرحال، تو یہ طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا علم، علم طریقہ ہے. ایجوکیٹ کریں گے لوگوں کو، خود بھی سیکھتے رہیں گے اور سکھاتے رہیں گے. ماشاءاللہ تم بہت سیکھ بھی رہے ہو اور سکھاؤ بھی رہے ہو، اس کو مزید بھی سکھاؤ. تو کیا طریقہ ہوگا کہ بھئی لوگوں کو یہ سکھایا جائے کہ پڑھو، مطالعہ کرو اور جانو. تو میں جو ہمارا جو گروپ ہے اس کو، یعنی حلقہ یارہ جسے ہم کہتے ہیں، ویسے تو ہماری، چونکہ میں وہاں پڑھاتا بھی ہوں، تو اور درس و تدریس الگ ایک سرکل ہمارے ہیں جس میں لوگ پڑھنے آتے ہیں، چیزیں سیکھتے سکھاتے ہیں. لیکن یہ جو سلسلہ ہے اس کے اندر ہم نے خالی یہ رکھا ہے، اور اس میں جوڑنے کی جو ترتیب ہے وہ یہی ہے، یہ عملی کام ہے. کیا اس میں تمام فقہا کے فالوور، بریلوی حضرات، دیوبندی حضرات، شیعہ، جماعت اسلامی، تبلیغی جماعت، اہل حدیث حضرات، سلفی، صوفی، ہر قسم کے لوگ الحمدللہ 250 اس میں ہیں، اور 150 دوسرا جو گروپ ہے اس کا پارٹ ٹو بنانا پڑا. تو تقریباً 400 لوگ ہیں پوری دنیا میں، تقریباً شاید ہی کوئی جگہ بچی ہوگی جہاں کے لوگ نہ ہوں اس میں، کیونکہ وہی ہماری کلاس فیلوز، محلے والے، جہاں جہاں پڑھنا پڑھانا، رشتے دار، دور احباب، قریب کے. تو یہ سب لوگ ماشاء اللہ اس میں سیکھنے کے لیے جمع ہیں، سوال کرتے ہیں، سوال کے علاوہ کوئی اور چیزیں فارورڈ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. اور اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تحقیق کر کے ان میں سے کوئی بھی جواب میں نہیں دیتا ہوں، یہ سارے جواب میں علماء سے اور مفتیان کرام کی، ہمارے جہاں پہ اساتذہ ہیں، ان سب سے ڈسکس کر کے، فتاوی دیکھ کر، جمع کر کے پھر ان کو بھیجتا ہوں. تو نہ میں مفتی ہوں، نہ عالم ہوں، میں جاہل ایک طالب علم ضرور ہوں اور اس طلب میں لگا ہوا ہوں، اور ظاہر بات ہے تو ساری زندگی کا کام ہے، لگے رہیں گے. تو کسی کے بارے میں ہم، میری کوئی بھی بات جو ہے پرسنل، اپنی ایک بھی بات نہیں ہے، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو میں نے، یہ میں سمجھتا ہوں اور میں نے کہی ہو، بلکہ یہ ہے کہ یہ ہمارے اکابرین، اساتذہ کی، بزرگوں کی رائے ہے. اور جیسا میں نے بتایا، اور ان کو میں پیش کرتا ہوں. اور جیسا میں نے بتایا، میرے اساتذہ بریلوی مکتبہ فکر کے بھی لوگ ہیں، سلفی بھی ہیں، صوفی بھی ہیں، شافعی المذہب بھی ہیں، مالکی مذہب کے بھی ہیں، حنبلی مذہب کے بھی ہیں، حنفی تو ہیں ہی. اور سب جس محبت سے ہم رہتے ہیں، ہمارا جو یہاں پہ جو فقہ کا سیشن وغیرہ کا بھی ہوتا ہے، تو ہم چاروں مکتب فکر کے لوگ بیٹھ کے سوال جواب کے نشست کرتے ہیں، بتاتے ہیں، سکھاتے ہیں. تو بھی ایسا بھی ہوتا ہے، ساتھ بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے بہت محبت سے نماز بھی پڑھتے ہیں. بریلوی جو ہمارے استاد ہیں، جب وہ آتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ نعتیں بھی پڑھتے ہیں. تو ہم نے یہ کیا ہے کہ اپنے اپنے ویوز کو اپنے طریقے سے عمل بھی اس پر کرتے ہیں، لیکن دوسرے کے لیے گنجائش بھی رکھتے ہیں. اصل میں یہ ہے کام کرنے کا، کہ لوگوں کو جوڑنے کا طریقہ صرف ایک ہے، کہ یہ بتایا جائے کہ تمہاری ان باتوں سے مجھے 100% اتفاق ہے، اور وہ اکثر ہیں، اور ان باتوں سے مجھے اتفاق تو نہیں ہے، لیکن ہم ساتھ رہ کے بہت آرام سے گزارا کر سکتے ہیں، تم وہی کرو جو تمہیں کرنا ہے. جیسا کہ بنی قریظہ والوں کے موقع پر عصر کی نماز میں جم نے بھی حدیث بیان کی، وہ ہوا نا، تو اس وقت یہی ہوا نا کہ دونوں نے اپنی اپنی رائے پر عمل کیا، لیکن اس سے لڑے جھگڑے نہیں، کیونکہ دونوں نے ٹھیک بات سمجھی اپنے اپنے طریقے سے اور عمل کیا. تو دو باتیں ٹھیک بھی ہو سکتی ہیں. تو ظنیات میں تو ہوتے ہی یہی ہے کہ ایک مجتہد اپنے طریقے سے فیصلہ کرتا ہے، وہ فیصلہ غلط ہوا تو ایک ثواب، ورنہ ڈبل ثواب ہوتا ہے اس کے لیے. تو یہی ان آئمہ نے کیا ہے. تو ان کی بات جہاں علم کے ساتھ سمجھ میں آ جائے، وہاں تو یقیناً، یعنی وہ حدیث یا جو وہ بات جو آج مجھے تمہیں سمجھ میں کسی بھی درجے میں آئے گی، تو 1400 سال میں تو یہ کام ہی ہو رہا ہے کہ ان کے فقہا اسی اسکول کے انہی چیزوں کو کلیئر کر کے دوبارہ بتاتے ہیں. اور اسی لیے بہت سارے فتاوی چینج ہوئے. میں اس کی مثال دیتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی حدیث مفقود الخبر کے بارے میں نہیں آئی کہ کوئی شخص جس کے بارے میں پتہ نہ ہو کہ کہاں غائب ہو گیا، تو اب اس کی بیوی کیا کرے؟ وہ عورت جس کا شوہر چلا گیا ہو، اس کی خبر نہ آ رہی ہو، غائب ہو گیا اس زمانے میں، تو اس کے لیے کیا ہے کہ کب تک وہ انتظار کرے؟ ایک سال، دو سال، دس سال؟ تو امام مالک نے اس میں یہ کہا کہ بھائی دیکھو، کوئی دلیل اور نص تو موجود نہیں ہے، تو ایک آئیڈیا ان کے ذہن میں یہ آیا کہ اگر چاروں سمت میں لوگ جائیں تو اس وقت کی موجود دنیا میں جو سفر کیا جائے گا، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، تو چاروں طرف جانے اور آنے میں 6 مہینے جانے، 6 مہینے آنے میں لگیں گے، تو گویا چاروں طرف جا کر اگر ٹٹولا جائے پورے علاقوں کو جو اس وقت کی آباد دنیا تھی، تو اس میں 4 سال لگیں گے، کیونکہ بس 4 سال کا رکھ لو، 4 سال میں اگر نہیں آیا تو ہم یہی سمجھیں گے اس کا مطلب ہے کہ چاروں طرف ہم نے دیکھ لیا جو ہمارے بس میں تھا، اب وہ اس کا مطلب ہے مرا ہوا، مردہ مانا جائے گا، یہاں سے وہ عورت اپنی عدت کرے اور اس کے بعد دوسرا آدمی اس سے شادی کر لے۔ کیونکہ مسئلہ یہ تھا کہ اگر پہلے شوہر کی بیوی، یعنی جو شوہر چلا گیا اور اس نے عدت کر کے شادی فوراً کر لی، تو یہ تو حدیث میں کلیئر ہے کہ اگر پہلا شوہر واپس آ جاتا ہے، سب کے درمیان اتفاق ہے، وہ شوہر اگر واپس آئے گا تو دوسرا شوہر جو ہے وہ اس کو چھوڑنا پڑے گا، تو مسائل پیدا ہوں گے کیونکہ بیوی اسی کی رہے گی۔ تو اس لیے یہ مسئلہ ان کو اس وقت ایسے ٹیکل کرنا پڑا۔ امام ابو حنیفہ نے ٹیکل کیسے کیا؟ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو بڑا مسئلہ ہے، وہ اگر واپس آ گئے تو ایک کیس بھی ہوا تو وہاں تو زندگی بڑی پریشانی کا سبب بن جائے گی۔ تب انہوں نے فرمایا کہ دیکھو، یہ دیکھو کہ یہاں پر سب سے چھوٹی عمر میں کوئی آدمی شادی جو کرتا ہے وہ کیا ایج ہے اس کی، دیکھ لی عورت سب سے چھوٹی کتنے سال کی ہوگی، پھر دیکھا کہ سب سے بڑی عمر کا کوئی آدمی جو دنیا سے کبھی جاتا ہے، مر جاتا ہے، الٹیمیٹ لمبی ترین عمر کیا ہے، 103 ہے، 9 ہے، 50، تب یہ اس آدمی کی عمر تھی 11 سال، مثال کے طور پر اس نے شادی کی، اور سب سے لمبی عمر کا آدمی جو ہمیں یہاں پر ملا ہے وہ 101 سال کا ہے، تو اگر اس آدمی کو 90 سال اور دیے جائیں تو 90 سال کے بعد تو یہ یقینی بات ہو ہی جائے گی کہ وہ بندہ مر گیا ہے، تو اس کے بعد اب وہ عدت کرے اور پھر نئی شادی کرے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس وقت یہ فتویٰ دیا کہ 90 سال وہ عورت انتظار کرے، پھر عدت کر کے شادی کرنا جاری ہوا تو وہ زندگی کب رہے گی، لیکن انہوں نے اس پاسبلٹی کو ختم کرنے کے لیے کہ کبھی یہ مسئلہ نہ آئے یہ کہا، لیکن اس پہ دیکھتے رہے، غور کرتے رہے، کچھ جواب، کوئی بات نہیں ملی۔ تو اب پچھلے 100 سالوں میں امام مولانا شفیع تھانوی رحمہ اللہ نے یہ فتویٰ پھر پوری عرب دنیا کے جتنے بھی حنفی اسکالر تھے اس زمانے میں، اور انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ میں سب سے ڈسکس کر کے اب حنفی فقہ کا فتویٰ کیا ہے، امام مالک کی رائے پر دے دیا کہ اب فتویٰ یہ ہے کہ بھائی 4 سال کے بعد وہ عورت عدت کر کے اپنی شادی کر سکتی ہے۔ یہ خالی ایک مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے، کیونکہ اس پہ کوئی دلیل الگ سے موجود نہیں ہے احادیث میں یا کہیں۔ تو اس طرح سے ائمہ کام کرتے ہیں اور وقت کے ساتھ ان چیزوں کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں، سارے فقہا اسی اسکول کے اندر ان پہ ڈیٹ اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں، چیک کرتے رہتے ہیں احادیث جیسے، اور یہ سب کر چکے ہیں۔ تو اسی لیے تمہیں خود حنفی فقہ کے اندر جو مسائل ہیں، جو 40 لوگوں کی شورا تھی جنہوں نے مل کے مسائل لکھے، وہ بعد میں تقریباً بہت تھوڑا سا زیادہ ہوگا 1/3 سے، کہ جو امام ابو حنیفہ کی رائے ہیں، باقی رائے جو امام محمد کی جو ان کے شاگرد ہیں، یا امام ابو یوسف کی ہیں جو ان کی رائے ہیں، یا اور کسی لیٹر امام کی رائے ہے اسی اسکول میں، اسی طرح امام شافعی کی، اسی طرح دوسرے لوگوں کی، تو وقت کے ساتھ وہ چیزیں اپ گریڈ ہوتی رہی ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ وہ حدیث ان تک پہنچی نہیں ہے، الحمدللہ سب تک پہنچ گئی، سب نے اس پر عمل کیا ہے، کام ٹھیک ہی چلتا رہا ہے اور اب تک اور چلتا رہے گا۔ تو یہ فقہ ہیں، یہ فرقے نہیں ہیں۔ بہرحال بہت ساری بات ہو گئی، اور ان شاء اللہ تعالیٰ پھر تفصیل کچھ اور چیزیں، کچھ اور پوائنٹس ہیں جو رہ گئے وہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا۔